یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہم اور ہمارا وطن، یقینا اللہ کا احسان ہے پیارا پاکستان۔ ایک ایسی بڑی نعمت عطا ہوئی ہے کہ جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ رب کریم نے کیا شاندار وطن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کی جو بنیاد تھی، یہ وطن بنا کیوں، اور اس کے پیچھے جو ریزن تھا، جب وہ پڑھتے ہیں تو ایمان مزید تازہ ہو جاتا ہے کہ 1947 سے پہلے جو مسلمان برے صغیر میں آباد تھے، ان سب کے دلوں میں ایک ایسی لگن تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا ہو جہاں ہم اپنے رب کی عبادت آسانی سے کر سکیں، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر سکیں، شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور جب وہ نعرہ ریویل ہوا تو پھر اس کے بعد تحریک آزادی میں ایک ایسی جان پڑ گئی کہ بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما، محمد الرسول اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پاکستان تو بنا ہی کلمے کے نام پر ہے، اسلام کے نام پر ہے۔ اللہ اس ملک کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یقیناً وطن کی خوبیوں پر بہت بات ہوئی اور ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہنی چاہیے تاکہ مزید وطن سے محبت میں اضافہ ہو، مگر آج کے پروگرام میں ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم اپنے وطن کو کیا دے سکتے ہیں۔ وطن نے تو بہت کچھ ہمیں دیا ہے، ہم ساری زندگی شکر ادا کریں تو رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آزاد وطن میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ جن لوگوں نے آزادی کے بغیر زندگی گزاری ہے، ذرا ان سے معلوم کیجئے کہ آزادی کی نعمت کیا ہے، اور اس وطن کو آزاد کرنے میں جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ایک طویل داستان ہے۔ اللہ تمام شہدائے آزادی کے مزارات پر، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں جو آج ہم ایک آزاد ملک میں آسانی سے سانس لے رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج بات کرنی ہے ہم اپنے وطن کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، ہم اپنے وطن کو سرو کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے وطن کی ترقی میں ہمارا کردار کیا ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب وطن کے لیے کچھ کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، سب لوگ تو خراب کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ غلط کر رہے ہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کانسیپٹ ہمیں بدلنا ہوگا۔ یاد رکھیے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ پہلے میں ٹھیک ہوں گا، پھر میرے گھر والے ٹھیک ہوں گے، پھر محلہ ٹھیک ہوگا، پھر شہر ٹھیک ہوگا، اور اللہ نے چاہا پھر پورے ملک میں تبدیلی آئے گی۔ ایکچولی اب ہمیں اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہے۔ ہم کوئی اپنے حصے کا چراغ تو جلائے نا۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بار ایک ملک میں یا ایک گاؤں کے اندر دودھ جو ہے وہ کم پڑ گیا، تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ سارے گاؤں کے لوگ آئیں اور ایک کنواں کھودا گیا کہ اس کے اندر سب ایک ایک گلاس دودھ کا ڈال دیں تاکہ دودھ کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے۔ ایک شخص رات کے وقت گیا اور سوچنے لگا کہ میں اکیلا پانی ڈال دوں گا تو کسی کو کیا پتا چلے گا، تو اس نے چپکے سے پانی کا ایک گلاس ڈالا۔ صبح ہوئی اور جب اس کپڑا ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے یا اس بڑے سے ڈرم کے اوپر سے، تو پورا ہی ڈرم یا پورا ہی کنواں جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ گاؤں کے سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ میرے ایک گلاس سے کیا فرق پڑے گا۔ ناظرین، فرق پڑتا ہے۔ آج اسی فرق پر بات کرنی ہے، اپنے کردار پر بات کرنی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شاہ رخ اتاری بھائی ہیں، ہمارے ایف جی آر ایف کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں، شفاعت بھائی ہیں جو ہمارے ایف جی آر ایف کے ڈیزاسٹرز کو دیکھتے ہیں، میری بائیں طرف ماشاءاللہ بہت قابل ہمارے بھائی بابر بھائی ہیں، اور آئی ٹی سے ان کا بڑا زبردست تعلق ہے اور وہ ہمیں بہت اچھی سجیشنز دینے والے ہیں۔ اس طرح عمران بھائی ہیں، دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے ایف آر سی، جس میں ہم یوں سمجھیے کہ معذور بچوں کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ ڈاکٹر سلمان صاحب موجود ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں مدنی چینل کی، لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں چینل پر بیٹھے بیٹھے، مگر آج ان سے بھی ہم نے بڑے پیارے مشورے لینے۔ ناظرین، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آج ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ نے کچھ نیت کرنی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں وہ چند باتیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور جب آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ کرنے والے بن جائیں گے۔ سب سے پہلے میں شاہ رخ بھائی کی طرف چلوں گا۔ شاہ رخ بھائی، کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کا اثاثہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں، اس کی یوتھ ہوتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں پتا جاتا ہے کہ جتنی یوتھ یہاں پر ہے، جتنے نوجوان اس ملک میں ہیں، وہ دنیا کے کم ملکوں میں ہیں۔ اور جہاں اتنے سارے نوجوان ہوں اور اگر وہ اسکلفل ہو جائے، وہ کچھ کرنے والے بن جائیں اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے، تو ایک شاندار کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے بھی دنیا کے ممالک کا سفر کیا ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں ناظرین جو پاپولیشن کا ٹری ہے نا وہ یوں ہے, دیکھیں یوں یوں ٹری جاتا ہے اور یوں بڑا ہو جاتا ہے. اب وہ کیا ہے, بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں نوجوان ہی نہیں ہیں,
ایسے
ہیں وہاں لوگ ہی 60-70-80 سال کے ہیں یا بہت چھوٹے ہیں, یعنی بیچ کا بہت بڑا گیپ ہے. اور کیونکہ وہاں بہت ساری اس کی وجوہات ہیں, لیکن پاکستان میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی, کیا کہیں گے اس بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے میرے کو درست فرمایا, پاکستان کا جو یوتھ کا جو تناسب ہے جو بلو 30 کہلاتا ہے
جی
وہ 64% ہے.
اللہ اکبر, یعنی 22 کروڑ کا 64%. اگر 25 کروڑ گن لے تو کتنا ہو جائے گا یہ؟
بالکل, یعنی کہ 64% جس ملک کا یوتھ بلو 30 ہو تو اس ملک کو اسکلز کے حوالے سے اور ترقی کے حوالے سے کہاں ہونا چاہیے. دنیا کے کئی ممالک جب ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت ترقی یافتہ ہیں, اگر ان کا بھی تناسب دیکھا جائے تو دیٹ از بلو 40.
ایسا ہی ہے,
40%, 30% سے نیچے, اور وہ پریشان ہے.
سسٹم نہیں چل پاتا,
سسٹم نہیں چل پاتا, کیونکہ ہر سی بات ہے جو جوان ہے وہ زیادہ عرصہ تک سرو کر پاتا ہے,
ٹھیک ہے,
زیادہ اس کا ذہن کام کرتا ہے, زیادہ تجربہ حاصل کر سکتا ہے,
انرجی ہوتی ہے,
انرجی ہوتی ہے, جبکہ بوڑھا آدمی کم وقت چلے گا. اور بوڑھوں کی تعداد ایک وقت ہوگا کہ جب بڑھے گی اور نوجوانوں کی کم ہوگی تو ملک کے اندر تعمیر اور ترقی کا جو ریشو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اللہ پاک کی یہ نعمت ہے, یہ رحمت ہے کہ ہمارے پاس بلو 30 کی عوام زیادہ ہے. لیکن صرف اور صرف جو ہمارے پاس سب سے بڑی لیکنگ ہے, جو پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ یوتھ ہے یہ اسکلڈ نہیں ہے,
لٹریٹ ہنرمند نہیں ہے,
ہنرمند نہیں ہے, لٹریسی ریٹ کم ہے, جس کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
آپ ذرا غور کریں ناظرین, یعنی آپ کون سی فیلڈ ہے کہ جس میں بات کریں تو پاکستان کو اللہ نے نہیں نوازا, رقبے کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے, موسم کے لحاظ سے, پھلوں کے لحاظ سے, معدنیات کے لحاظ سے, جس بھی فیلڈ میں بات کریں, ٹھیک ہے نا, گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. کتنے ایسے ملک ہیں جہاں ایک ہی وقت میں چار موسم چل رہے ہو, کتنے ایسے ملک ہیں جس میں پہاڑ بھی ہوں تو ریگستان بھی ہوں تو سمندر بھی ہوں تو دریا بھی ہوں تو برفیلے پہاڑ بھی ہوں تو جنگلات بھی ہوں, یعنی واٹ ایور آپ کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں. اب پاپولیشن کی بات کریں تو یوتھ کا 64% ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ناظرین آج خاص پہلا جو میرا ٹاپک ہے آج کے اس پورے پروگرام کا, ہم اور ہمارے وطن میں جو ہماری یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ہم اپنے وطن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہم کیا ایسا سیکھے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسکلفل, غیر ہنر مند اور فارغ نوجوان وہ ملک کے لیے اور بوجھ بن جاتا ہے. کیونکہ جب انسان فارغ ہوتا ہے نا تو پھر غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات میں غلط کاموں میں نوجوان پڑ جاتے ہیں, کیونکہ کام نہیں ہوتا, ہنر نہیں ہوتا. اچھا اب دنیا نے ایک عجب ٹرن لیا ہے, اب انشاءاللہ بابر بھائی سے اس موضوع پہ بات کریں گے کہ پہلے پڑھائی لکھائی پر, ڈگریز پر اور جناب اسکول کالج, ٹھیک ہے یہ ایک پڑھائی ہے, لیکن اب اس کی بھی اتنی ضرورت نہیں رہی. اگر آپ کوئی بھی ایک اچھا ہنر, کوئی بھی ایک اچھی اسکل الگ سے بھی سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے روزگار کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آپ اپنے وطن کو بھی سرو کر سکتے ہیں. بابر بھائی کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی بہت شکریہ, آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں چاہے وہ ایسٹ کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں, ٹیکنالوجی ایک ایسا شعبہ ہے جس کو ایڈاپٹ کر کے بہت زیادہ نوجوانوں نے بھی اپنے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی ترقی کا باعث بنے. اب ٹیکنالوجی کی جب بات کرتے ہیں تو جو لوگ جو بہت زیادہ اس سے فیمیلیئر نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے منفی اثرات بھی بہت ہیں, لیکن ہم اس بات کو اگری کرتے ہیں کہ منفی اثرات ہیں, کچھ نوجوانوں پہ بھی ہیں, کچھ بچوں پہ بھی ہیں, ہم اسکرین ٹائم وغیرہ کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے مثبت اثرات بہت ہیں. ہمارے پڑوسی ممالک ہیں جو تقریباً ہمارے ساتھ ہی جن کا قیام ہوا تھا, وہ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ہم سے بہت آگے نکل گئے, مطلب اتنا آگے نکل گئے کہ اب وہ گلوبل ایکسپورٹرز ہیں اور ہم ابھی تک
اربوں ڈالر تو ان کو صرف یہ ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹ کی وجہ سے مل رہے ہوتے ہیں.
بالکل بالکل, مطلب ایک تو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں جن کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ یا آئی ٹی انیبل سروسز کی ایکسپورٹ سعودی عرب کی آئل ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے.
اللہ اکبر,
تو اس سے اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ آئی ٹی انیبلڈ سروسز یا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کتنے مثبت اثرات ملک کی معیشت پہ ڈالے جا سکتے ہیں. اچھا میں چھوٹا سا آپ کو ایگزامپل دوں کہ اب جیسے آپ نے بات کی کہ یہ کوئی سالوں کا سلسلہ نہیں ہے,
یہ سوال ذہن میں آتا ہے کیونکہ ابھی ہم جب سلسلہ کر رہے ہوں گے نا تو ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بھی انفارچونیٹلی ہے کہ ہمارے بہت سارے ناظرین وہ ہیں جو پاکستانی وہ ہیں جو پڑھائی لکھائی میں اتنا آگے نہیں پہنچ سکے, پڑھائی نہیں کر سکے, جب بھی آئی ٹی کی, ٹیکنالوجی کی, کمپیوٹر کی, تو وہ سوچتے ہیں یار یہ تو کئی سالوں کی پڑھائی ہوگی, بہت اس میں انگلش سیکھنی پڑے گی اور بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. تو بتائیں نا کوئی شارٹ کٹ بتائیں کہ بندہ کوئی چھوٹا سا کورس کرے اور وہ کم از کم ان ہو جائے ٹیکنالوجی کی زندگی میں. اور بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ یہ ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے ناظرین, ہم تو سمجھتے ہیں موبائل گیم کھیلنے کے لیے یا ماد اللہ وہ ویب سائٹوں پہ جانے کے لیے بچوں کے پاس یا جناب وہ گھومنے پھرنے کی چیزوں کے لیے ہے, موبائل اور انٹرنیٹ کی چیزوں سے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور آج ہمارے وطن کو ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہو رہا ہے, اگر آپ تھوڑا بہت نیوز وغیرہ یا جو حالات آپ کے سامنے ہوں گے کہ زرے مبادلہ ہمارے جو ڈالر ریزرو ہیں وہ ڈاؤن کیوں ہو رہے ہیں, کہ ہمارا ایکسپورٹ ہی نہیں ہے, اچھا امپورٹ ہم چیزیں کیے جا رہے ہیں, اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو اگر ہم اپنی ٹیکنالوجی سائٹ کو بڑھاتے ہیں تو دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں لوگوں کو ٹیکنالوجی کی سروس چاہیے اور وہ پاکستان کو دے دیں گے کام, ہمارے لوگوں کو. ہاں لیبر سستی ہے نا, یعنی وہ جو کال سینٹر ہیں. میں پہلی بار باور بھائی, یہ تو اب تو ماشاء اللہ بہت چیزیں ہو گئی, لیکن مجھے یاد ہے 10-12 سال پرانی بات ہے کہ میں بیرون ملک گیا تو مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں کئی ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جس کے کمپلین سینٹر کہہ لیں, جس کا ریسیل سینٹر کہہ لیں, سیل سروس سینٹر کہہ لیں, وہ سارے پاکستان اور انڈیا میں کھلے ہوئے ہیں. اور وہ لڑکے جب کوئی کال کرتا ہے تو وہ امریکن ایکسنٹ میں ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ یورپین ایکسنٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سروس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کئی لوگوں کو روزگار مل گیا نا. کیا کہیں گے بار بار اس بارے میں؟
جی بالکل, اس کو بی پی او کہتے ہیں, جس میں بہت سارے کال سینٹر انٹرنیشنل جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں وہ اپنے پاکستان میں اسٹیبلش کرتے ہیں. پرائمریلی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک مناسب ریٹ پہ سستی سروس مل جاتی ہے اپنے کسٹمرز کو دینے کے لیے, اور ان کے سروس آرٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اور خوشی خوشی اس پہ جو ہے سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا جہاں تک آپ کی بات ہے کہ
شارٹ کورس کیسے لیں,
جی اب سلسلہ یہ ہے کہ ڈگری پروگرام تو ابھی بھی موجود ہے, لیکن اب چھوٹے سٹارٹ کے لیے آپ کے پاس بہت سارے ایسے مواقع اور سرٹیفیکیشن کورسز موجود ہیں جس سے آپ جو ہے ذریعہ معاش بھی ان کو بنا سکتے ہیں. مطلب 3 سے 6 مہینے کے ایسے کورسز اویلیبل ہیں, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہو گیا, چاہے وہ نیٹورکنگ میں ہو گیا, سسٹم ایڈمنسٹریشن میں ہو گیا, یا تو اگر بہت آسان سی مثال لی جائے کہ ایڈوانس ایکسل کا بھی اگر کورس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزمرہ کے آفس کے معاملات میں ایکسل کی کتنی اہمیت ہے یا پاور پوائنٹ کی کتنی اہمیت ہے, جو بہت سارے لوگ اس کے ایڈوانس فیچرز کو نہیں سمجھتے. پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کر لیں, سوشل میڈیا کا دور آیا, ہر طرف سوشل میڈیا کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹی وی چینل اور اخبار تو کہیں پیچھے رہ گئے ہیں, ساری نیوز تو ہمیں اور آپ کو اور سب پوری دنیا کو سوشل میڈیا
سے لگتا ہے کہ اب ٹی وی آبسولیٹ ہی نہ ہو جائے, جتنا تیزی سے سوشل میڈیا آگے جا رہا ہے. اور مارکیٹنگ کا جو اس پہ امپیکٹ آیا ہے کہ یعنی اب تو وہ چیزیں بھی مارکیٹ ہو رہی ہیں جس کے بارے میں تصور نہیں تھا کہ وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یا ڈیجیٹل طریقے سے مارکیٹنگ ہوں گی. یعنی ایون کھانا ہو گیا, آپ کو کھانا کہیں سے منگوانا ہے, آپ کو کوئی بھی چیز منگوانی ہے, اب تو آپ کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویب سائٹ ہوگی کہ نہیں, آپ ڈالیں تو نکل ہی آئے گی کہ بھائی آپ کو آپ کی ہوم ڈلیوری مل جائے گی. لیکن اس ٹیکنالوجی سے لوگوں کا کاروبار بڑھانا تو ایڈورٹائزمنٹ ہوگی, صحیح کہہ رہے ہیں ہم؟
بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے مثبت اثرات میں دین کی تعلیم کو بھی آپ بہت فروغ دے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اگر اس کا صحیح استعمال کریں.
نہیں اس پر تو آئیں گے انشاءاللہ کہ ٹیکنالوجی کا شاندار استعمال جو دعوت اسلامی نے کیا اور جتنے عرصے سے کیا اور ملک کی کتنی بڑی اس میں خدمت ہو رہی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن آج ہم اصل میں جس کو کہنا جنرلائز تھوڑی سی بات کریں کہ اہل وطن ہمارے پاکستانی اپنے وطن کو کیا سرو کر سکتے ہیں, اپنے وطن کے لیے کون سا ایسا کاروبار, کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارے زرعی مبادلہ میں بھی اضافہ ہو, مہنگائی کو بھی ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ کاؤنٹر کر سکیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو ذخائر ہیں وہ بڑے, پھر یہ بے روزگاری ختم ہوتی ہے نا, لوگ کام پہ لگ جاتے ہیں تو پھر غلط کاموں سے بچ جاتے ہیں. وہ ہمارے امیر السنت کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ کرنے والے کام میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. ہماری میمنی میں بھی ہمارا ایک بڑا جملہ بزرگوں سے سنا تھا کہ نبڑو مارو نکھوت کھو دے, جو فارغ آدمی ہوتا ہے نا وہ گڑبڑی کرتا ہے کچھ نہ کچھ, تو فارغ نہیں ہونی چاہیے ملک کو, قوم کے لوگ ماشاءاللہ. اچھا آپ کے پاس جیسے آپ نے کہا کہ دین کا بہت سارا کام کر سکتے ہیں آپ, اچھا ٹیکنیکلی بھی بہت سارے دین کے کام ہیں جو ہو رہے ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم ابھی آگے جا کر آئیں گے. تو وہاں پر بھی کیا سجیشن دیں گے اگر اہل وطن ہمیں سن رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بعض اوقات بڑی مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہ ہمیں انگریزی آتی ہے نہ ہم نے کوئی جناب بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں, تو وہ کیا اسٹارٹ اپ کریں کہ بھائی ان کو نارمل روزگار بھی مل جائے گا, حلال روزگار؟ یہ یقیناً ناظرین میں عرض کروں گا کہ ہم جس بھی روزگار پر بات کریں گے یا جس بھی فیلڈ پر بات کریں گے ہماری پریورٹی اور ہماری ترجیح تو یہی ہوگی کہ کام وہی کرنا ہے جو شریعت کو منظور ہے, جو شریعت کے نزدیک اوکے ہے. ڈیجیٹل مارکیٹ میں بہت سارے جائز طریقے بھی ہیں کمانے کے, ناجائز بھی ہوں گے, تو وہ پھر آپ کو علماء کرام سے چیک کروانا ہوگا. لیکن اب کون سا کام ہے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے نہیں ہو رہا؟ آپ کے علاقے کا کریانہ اسٹور والا بھی جو ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں آن لائن چیزیں بیچ ہی رہا ہے یا خرید رہا ہے, تو آپ کی یوں سمجھے کہ پوری دنیا اسی میں آ جانی ہے, تو اگر وہ کیا خیال ہے بابر بھائی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی سے پیچھے رہا وہ آگے جا کے بالکل آبسلیٹ ہو جائے گا, اس کے لیے بہت مواقع کم ہو جائیں گے؟
جی بالکل, ایک بہت کامن سینگ ہے کہ اگر آپ ویب پہ پریزنٹ نہیں ہیں تو آپ پریزنٹ دنیا میں پریزنٹ نہیں ہیں. تو اسی کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو دیکھیں ٹیکنالوجی کے جو مثبت اثرات ہیں اس میں سب سے بڑا اثر یہی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے یہ کورسز کر کے اپنی پرسنل معیشت کو اور ملکی معیشت میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہم نے بات کی, اس کے جو ہے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں آپ کے پاس ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، لنکڈن ہے، انسٹاگرام ہے، تو ان کی ڈفرینٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس کے کورسز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، 3 سے 6 مہینے کے کورسز ہیں، اور وہ آپ کر کے کسی بھی انڈیپینڈنٹلی بھی اور کسی کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے بھی ان کے لیے خدمات انجام دے سکتے ہیں اور اپنے لیے مناسب روزگار کا موقع حاصل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جیسے نیٹورکنگ کے کورسز ہیں، نیٹورکنگ کے کورسز میں ہر ادارہ جس میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے یا وہ کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے وہاں پہ نیٹورکنگ کے بندے کی ضرورت ہوتی ہے. تو نیٹورکنگ کے چھوٹے کورسز 3 سے 6 مہینے کے بہت سارے مختلف برانڈز ہیں جس کے کورسز مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہیں. کچھ ایف جی آر ایف بھی بہت اس طرح کے کورسز میں انویسٹ کر رہی ہے. تو اس طرح کے کورسز کر کے سی سی این اے ہے یا اسی طرح کے باقی نیٹورکنگ کے کورسز کر کے آپ سرٹیفیکیشن کلیئر کرتے ہیں وہ بھی پاکستان میں ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی باہر کے ملک سے رابطہ کرنا پڑتا ہے یا آپ کو جانا پڑتا ہے.
فیسلٹیز ہیں،
ساری فیسلٹیز موجود ہیں.
گرافک ڈیزائننگ کے کورسز ہیں،
ویب سائٹ گرافک ڈیزائننگ کے کورسز.
آسان لفظوں میں سمجھاؤں نا شاہ رخ بھائی، کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے نا
جی،
اب جو بندہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں بچے گا وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے جاب کے مواقع کم ہوتے جائیں گے. میں ساؤتھ افریقہ کی بھی مثال دیتا ہوں. میں جوہانسبرگ گیا، وہاں ہمارے ساتھ تھے بھائی، ان کا اکاؤنٹ تھا. اب وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ 3 سال کے بعد گئے تھے کووڈ وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے
جی.
تو اس کو جا کے کھلوانا تھا. وہ بھائی کہتے ہیں کہ جب میں 3 سال پہلے آیا تو بینک بھرا ہوا تھا اور اتنے افراد اور ادھر اسٹاف جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اب بینک میں گئے بندہ ہی کوئی نہیں، ساری مشینیں لگی ہوئی ہیں،
ڈیجیٹائز ہو گئی.
اچھا ان کا کام ایسا تھا جو مشین سے ہو نہیں پا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کسی کو تو بلائیں. تو پورے بینک میں ایک آدمی تھا، تو باقی لوگ کہاں گئے؟ روبوٹ نے، مشینوں نے ان لوگوں کی جگہ لے لی. حرمین طیبہ کی بات کریں، مدینہ شریف کی جو پارکنگ ہے نیچے حرم شریف کی پارکنگ ہے، اس پارکنگ کے ہر بیریئر پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا، اب وہ بندہ غائب ہو گیا. اب مشین لگا دی ہے، آپ دیکھیں کہ اس مشین نے بندے کی جگہ لے لی. اب مشین بنانے والے کا کام تو بچا، مشین کو صحیح کرنے والے کا کام تو بچا،
کہیں جاب سے
نارمل مزدور کا کام ختم ہو گیا.
بلکہ عبداللہ بھائی، جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آنے والے دور میں اگلے 10 سے 15 سال زیادہ دور نہیں، کئی جابز ہیں جو آبسلیٹ ہو جائیں گی.
آبسلیٹ ہو جائیں گی،
یہاں تک کہ ڈاکٹرز جو آپ کو پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز کی جابز بھی ختم ہوں گی، صرف اسپیشلائز رہ جائیں گے. وکیلوں کی جابز ختم ہو جائیں گی کیونکہ قانونی رہنمائی آپ کو آن لائن مل رہی ہے،
آن لائن مل جائے گا.
یہاں تک کہ اسٹیٹ کا کام بھی آن لائن ہوتا جا رہا ہے.
ہم گھبرانے یا ڈرانے کے لیے نہیں آئے، آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ وقت ہے اور فیسلٹیز ہیں. اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا ایسا دور جو ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے، اور بڑا کس کو کہتے ہیں ایک ہی جملے میں بات سے، مودی ہمارے بابر بھائی نے، کہ اگر آپ ویب پہ پریزنٹ نہیں ہے تو آپ دنیا میں ہی پریزنٹ نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کی پریزنس نہیں ہے، دنیا کو نہیں پتا دنیا میں کہاں ہے. تو دعوت اسلامی ویب پر کیسے پریزنٹ ہے؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کم از کم 15 سال پہلے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بنی، اور ویب سائٹ اس وقت ون آف دا بزیسٹ ریلیجیس ویب سائٹ آف دا ورلڈ ہم کہہ سکتے ہیں وہ دعوت اسلامی کی ہے، جس پر آلموسٹ 180-190 ملکوں کے لوگ ہر مہینے وزٹ کرتے ہیں. تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ بکس ہیں، دنیا کی کئی زبانوں میں وہ ویب سائٹ ہے. جو لوگ دیکھتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کسی مذہبی آرگنائزیشن کی ایسی ویب سائٹ ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ناظرین، دنیا نے ورک فرام ہوم کا فینومینا سیکھا جب کووڈ آیا، ٹھیک ہے نا، 2019 سے سیکھا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی، آپ کی دعوت اسلامی نے 2012 میں مدرسۃ المدینہ آن لائن، جس کو آج ہم فیضان آن لائن اکیڈمی کہتے ہیں، وہ بنایا. اچھا، اس میں زر مبادلہ کی بات جہاں پر کریں، کیونکہ ہماری جو مارکیٹ ہے یا ہمارا جو سیلنگ پوائنٹ ہے یا ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایوریج یعنی میجورٹی جو ہے باہر ہے، تو اب اس وقت بھی دعوت اسلامی کے یوں سب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے ڈپارٹمنٹ سے کروڑوں روپے ماہانہ، ہم کہہ سکتے ہیں روپیز اور لاکھوں ڈالر ماہانہ جو ہے وہ پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ ہو رہا ہے. کہ ہم 75 سے زیادہ ملکوں میں قرآن پڑھا رہے ہیں، 75 سے زیادہ ملکوں میں دین سکھا رہے ہیں، اور آن لائن فیسلٹی کو حاصل کیا. خود ڈیجیٹل مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کی ہمارے بابر بھائی نے بات کی، ون آف دا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہیوج اور بہت زیادہ میسو فالوئنگ والا اگر سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کسی مذہبی آرگنائزیشن کا ہے تو وہ دعوت اسلامی کا ہے. تو دعوت اسلامی پیچھے نہیں رہی ٹیکنالوجی میں. ہمارے امیر علیہ سنت اور شورا کا ایک ویژن اتنا پیارا ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے تو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اور دین کے کام کو بھی آگے بڑھایا جائے. اچھا، اب اگر آ جائے دعوت اسلامی کی ان سروسز کی بات کریں، ہمیں مدنی چینل پر، ہمیں سوشل میڈیا میں، ہمیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں، فیضان آن لائن اکیڈمی میں، کئی جگہوں پر آئی ٹی ڈیولپر چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں گرافک ڈیزائنر چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں کمپیوٹر پر کام کرنے والے سینکڑوں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے پاس خود جاب ہے. اچھا اب اس گیپ کو کور کرنے کے لیے ہم نے ایک اور کام کیا کیا جو آج میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کو کہ وطن کی خدمت کی بات ہو رہی ہے ہم اپنے وطن میں کیا کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں. یقیناً دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ سے حافظ بنتے ہیں عالم بنتے ہیں مگر ان علماء کو ہی اگر کچھ کورسز مزید کرا دیے جائیں تو وہ ہمارے مدنی چینل ہمارے آئی ٹی ہمارے سوشل میڈیا اور جس بھی ادارے میں دنیا کے جائیں گے تو جہاں اپنا کمپیوٹر کا کام کر رہے ہوں گے وہاں لوگوں کو دین بھی سکھا رہے ہوں گے اور ایک اور اچھا روزگار بھی کمائیں گے. تو ایس ای پی اسکل انہینسمنٹ پروگرام کے تحت ایک شاندار ڈپارٹمنٹ کراچی میں بنایا گیا. اب ہم پوچھیں گے آگے بھی اس کی کچھ برانچز بن گئی ہیں لیکن میں ایک چھوٹی سی ویڈیو چاہوں گا کہ ہمارے اسکل انہینسمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ لینگویجز کورس بھی کرائے جاتے ہیں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا ہمارے ایک طالب علم ہے جامعۃ المدینہ کے ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے ہم آئیے اس کی جھلک دیکھتے ہیں.
دعوت اسلامی کا ایک شعبہ اسکل انہینسمنٹ پروگرام سینٹر کے تحت الحمدللہ عزوجل مختلف آئی ٹی اور لینگویج کے کورس کرائے جا رہے ہیں جن میں سے ایک کورس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی ہے. الحمدللہ اس کا میں خود بھی حصہ ہوں.
میرا نام محمد حمزہ حسین اتاری ہے اور میں جامعات المدینہ فیضان ضیاء مدینہ کے درجہ تابعہ کا طالب علم ہوں اور میں دعوت اسلامی کے اس اسکل انہینسمنٹ پروگرام میں انگلش لینگویج کورس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کر رہا ہوں.
امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی.
اس وقت آپ جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے ایک شعبہ اسکل انہینسمنٹ کا سینٹر ہے. یہاں پہ مختلف پروگرامز کروائے جاتے ہیں. الحمدللہ عزوجل میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں. اس میں انگلش لینگویج کورس کر رہا ہوں اور ساتھ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کر رہا ہوں.
آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف جامعۃ المدینہ وتھ دس آئی ایم لرننگ انگلش لینگویج اینڈ ایز ویل ایز آئی ٹی کورسز فرام ایس ای پی وچ از کالڈ اسکلز انہینسمنٹ پروگرام آف دعوت اسلامی.
قبل امیر اہل سنت نے آج سے 40 سال قبل جو پودا لگایا تھا آج وہ سرسبز و شاداب باغ بن گیا ہے اور اس باغ سے بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. انہی میں سے ایک میں بھی ہوں کہ جس نے شروع سے لے کر اب تک دعوت اسلامی ہی سے فیض حاصل کیا ہے.
اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی.
We are learning here English language course and digital marketing course in English enhancement program and I am doing an internship with a multinational company. It's because of Dawat Islami. Alhamdulillah Azzawajal, Dawat Islami is about to complete 40 years by spreading Islam, by spreading Dawat of Sunnah.
Allah ki rahmat se duniya mein bhi ukba mein attar ki rahat hai ye Dawat Islami.
The question is what Dawat Islami has given me. Alhamdulillah Azzawajal, Dawat Islami made me a hafiz e Quran, making me a Islamic scholar. Alhamdulillah, Dawat Islami gifted me a turban on my head and the beard on my face. Alhamdulillah, Azza wa Jal. So I want to thank Amir Ahle Sunnat.
Sikhlati Shariat hai, yeh Dawat Islami.
Alhamdulillah, Azza wa Jal, Dawat Islami ne jahan mujhe deeni taalim faraham ki, iske saath-saath mujhe dunyavi taalim haasil karne ka bhi mauka diya. Thankful to Dawat Islami and my spiritual guide, Amir Ahle Sunnat, Damat Barakatuh Mulariya, who founded the best organization of the world.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہ نوجوان ہیں ناظرین جو کل ہمارا مستقبل ہوں گے. عالم دین بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اچھے دیندار پاکستانی بھی ہیں اور اسکل فل بھی ہیں. دینی اسکلز کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنالوجی بھی انہیں حاصل ہے کہ دنیا میں جہاں جائیں گے انشاءاللہ دین کا نام پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. یہ ہم نے شروع کیا تھا کراچی میں اس کے بعد پھر فیصل آباد میں بھی اس کے کام
آباد میں لاہور میں اسلام آباد میں
فیصل آباد لاہور اسلام آباد میں بھی یہ شروع ہوا اور اب یہ سفر آگے کی طرف جاری ہے. ہمیں بہت زیادہ ناظرین اس پر یہ ڈیمانڈ ضرور ہے کہ صرف دعوت اسلامی کے اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ اور اہل وطن کے لیے بھی اس کو شروع کیا جائے چونکہ کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے تجربہ کیا جاتا ہے. تو یہ یوں سمجھیے کہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ہم نے ایک دو سال سے یہ کام شروع کیا جس کے شاندار نتائج ہم دیکھ رہے ہیں اور یقیناً ہم اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی سرمایہ کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے عاشقان رسول ہوتے ہیں جو وطن کی اس لحاظ سے خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل وطن کو ٹیکنالوجی میں انہینس کریں ان کی اسکل کو انہینس کریں ان کی اسکل بڑھائیں ان کی تعلیم میں اضافہ کریں ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنا روزگار حلال روزگار کما سکیں. تو آپ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم مل جل کر کچھ ایسے مزید سینٹرز بنائیں گے. ہمارے پاس آنے والا کمپیوٹر تو سیکھے گا انشاءاللہ ساتھ نمازی بھی بن جائے گا سنتوں کا عامل بھی بنے گا اور انشاءاللہ اپنا حلال روزگار بھی کمائے گا. تو دعوت اسلامی الحمدللہ اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایف جی آر ایف وطن کی خدمت کے لیے ایک شاندار یہ کام کر رہا ہے. پاور کچھ فرمانا چاہیں گے اس موضوع پر ورنہ پھر ہم اگلے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلیں.
بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حصہ جو میں نے پرسنلی بھی ڈالا ہے اس میں تو جو پلیٹ فارم ہے وہ بالکل سٹیبل ہے اور جو تعلیم اس میں دی جا رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی شعبے کے ساتھ کمپیئر کی جا سکتی ہے, چاہے وہ انگلش لینگویج کے کورسز ہوں یا وہ ٹیکنالوجی کے کورسز.
اچھا دیکھیں, کورسز تو آپ اچھے کروا رہے ہیں, چلے میں آپ سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال کرتا ہوں. آپ تو بہت طرح کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, آپ نے اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹ بھی پڑھایا, یہ علماء کو پڑھاتے ہوئے یا یہ آپ کی کلاس میں آتے تو ان کا پکنگ پاور آپ نے کیسا دیکھا؟
دیکھیں ماشاء اللہ سے پکنگ پاور بہت اچھا ہوتا ہے. ہم فرملی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حافظ قرآن کوئی شخص قرآن کو حفظ کر سکتا ہے تو وہ کسی بھی.
ماشاء اللہ ہمارے ساتھ عمران بھائی بھی ہیں, میں تھوڑا سا فاسٹ اس لیے چلوں گا کہ سلسلے کا وقت تھوڑا ہے, باتیں تو اتنی ہیں, میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں بات کرتا جاؤں تو مزہ کو بھی مزہ آ رہا ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں وطن کی, وطن کی خدمت میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. پہلا سوال تو میں یہ کروں گا, یہ بتائیں پاکستان میں, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, آپ دونوں اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ کتنے معذور افراد ہیں پاکستان میں, کوئی ہمارے پاس فگرز اگر ہم دیکھنا چاہیں تو.
فگرس کا اگر یہ کہ میں آپ کو پرسنٹیج میں بتا سکتا ہوں, ہمارے پاس بیسکلی ابھی آپ یہ سمجھیں کہ اراؤنڈ 7-8% ابھی ایسے لوگ ہیں جو بےچارے روزگار کمانا چاہ رہے ہیں, اور یعنی کہ یوتھ کا ہی حصہ ہیں مگر ان کو فیسلٹی اتنی زیادہ ہم
معذور
نہیں دے پا رہے. بالکل معذور.
اللہ اکبر, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے 7-8% لوگ معذور ہوں گے, معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
بالکل معذور میں. اچھا پلس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنے روزگار بھی نہیں کما سکتے.
جی جی, وہ اس پر تو بات کرتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں یہ پتا چلے کہ لاکھوں لاکھ بلکہ کہا جائے تو کروڑوں لوگ ہو جائیں گے, پھر تو کہ لاکھوں لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی ڈس ایبلٹی کی وجہ سے
ذہنی ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے
ان کو, اسپیشلی معذوری بھی ہو سکتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں اس کو, اسپیشلی ایبلڈ کہتے ہیں, انیبلڈ کہتے ہیں,
ڈیفرنٹلی
ایبلڈ. اچھا اب وہ ڈیفرنٹلی ایبل ہوتے ہیں, ہم کسی کو یہ نہ کہیں کہ وہ ڈس ایبل ہے یا کسی معذوری کا شکار ہے, وہ اللہ پاک نے ان کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہے. تو بڑا پیارا جملہ ہے کہ ڈیفرنٹلی ایبل ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ اور ایبلٹی بڑی شاندار ہوتی ہے. تو ناظرین وطن کی یہ بھی ایک خدمت ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو یہ معذور افراد ہوتے ہیں نا جو کسی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے, سن نہیں پاتے, چل نہیں پاتے, بول نہیں پاتے, یا جیسے شاہ رخ بھائی نے کہا کہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے, ان کی عادات و اطوار ایسی نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں گھل مل سکیں, تو اب ان کو گھر سے بھی پیار نہیں ملتا, اور جب گھر سے پیار نہیں ملتا نا تو وہ پھر غلط کاموں کی طرف چلے, ان کو جو پیار دیتا ہے اسی طرف چلے جاتے ہیں.
صحیح.
تو بعض اوقات وہ ماد اللہ غلط کام کرنے والے لوگ منشیات فروش ہو گئے, یا اللہ نہ کرے ملک اور وطن کے دشمن اس طرح کے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں, تو اگر ان کو بھی ہم کھڑا کر دیں, ان کو بھی کسی کام میں لگا دیں, ان کو بھی کسی قابل بنا دیں, تو یہ بہت بڑی وطن کی خدمت ہے. دیکھیں نا ہم پوچھ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, تو ایک ایک معذور فرد کو کیا ہم جاب نہیں دے سکتے؟ بہت سارے کاروباری لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, ہم اگر کوئی کوٹا رکھ لیں اپنی فیکٹری میں, اپنی دکان میں, کیا چلو اگر 100 آدمی کام کرتے ہیں تو 5 میں جو ہے نا معذور افراد کو جاب دے دوں گا. ٹھیک ہے وہ پورا کام نہیں کر سکیں گے, وہ شاید 10% کام کریں گے, لیکن ان 5 کی خدمت ہو سکتا ہے آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دے گی. تو یہ ہم سب کو مل کر ان لوگوں کا ہاتھ تھامنا ہے. احادیث میں مضمون ملتا ہے جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے. آپ سوچیں ان کے گھر والوں کی کتنی دعائیں لگ رہی ہوں گی. تو یہ ہمیں سب کچھ سوچنا ہے. تو عمران بھائی کچھ بتائیں کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جن ان لوگوں کو کوئی کام یا ان لوگوں کو کسی قابل بنا دیں.
اس میں نا بتائیں کیا سب سے جو خاص بات ہے, جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جاب پہ جا رہا ہوتا ہے, اگر فار ایگزامپل کہ نارمل ہے تو اس کو تو جاب مل جاتی ہے, مگر یہ والے جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں جاب کے بڑے کافی زیادہ جو ہے نا وہ چیلنجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم ان کے آئی ٹی کے کورسز بھی کروا سکتے ہیں, آن لائن کورسز بھی کروا سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ کے وہ آن لائن ارننگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور یہ بہت اچھا سیگمنٹ ہو جائے گا. اور اچھا اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اسکل فل کریں, ان لوگوں کو اچھے طریقے سے سکھائیں,
سنائیں کہ نابینا ہوتے ہیں لیکن وہ بھی پھر کمپیوٹر چلا کر کافی چیزیں کر لیتے ہیں.
بالکل, اس کے کچھ سافٹ ویئر بھی آتے ہیں, جیسے کہ ایک سافٹ ویئر آتا ہے جاوز, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے نابینا شخص ہے وہ کس طریقے سے آئی ٹی فیلڈ میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے,
سن کے
اس کی پوری جو ہے نیویگیشن ہوتی ہے اس کے اوپر سن کے کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارا الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ مشن بھی ہے, اور ایک ہمارا ایک بہت بڑی خواہش بھی ہے کہ ایک نابینا افراد کو اچھے طریقے سے آن لائن روزگار بھی کمائے اور وہ انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کرے.
ناظرین دعوت اسلامی صرف بات نہیں کرتی ہے, عمل بھی کرتی ہے. دعوت اسلامی میں خود بھی بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو معذور ہیں مگر ان کو جاب دی گئی ہے, وہ مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں, وہ قاری صاحب بھی ہیں, وہ مسجد کے امام بھی ہیں, بعض جگہوں پر آن لائن پڑھا رہے ہیں, اور ہمارے جس طرح نے بتایا کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور سیگمنٹ ہم نے شروع کیا, کیونکہ یہ بچے ہونے کی حیثیت میں اگر ان کو کور کر لیا جائے اور معذوری بچپن میں ٹھیک کر دی جائے تو بقیہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا گیا, پہلے کراچی میں ایک ہوا, دوسرا کراچی میں بن گیا, اب فیصلہ آباد میں اوپننگ ہونے جا رہی ہے. یہ وہ قدم قدم آگے بڑھنا ہے, یہ وہ وطن کی خدمت میں حصہ ہے کہ معذو. اب میں یقین کریں میں خود کئی بار گیا ہوں, جو ان کے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے, جو دل سے وہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, جو ہماری ماشاءاللہ ٹیم کا ورک ہے, ماشاءاللہ ڈاکٹر سلمان صاحب بھی اس ٹیم کا حصہ. میں پہلے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں, کہ وہ جو ہمارے معذور اسلامی بچوں کی کچھ ویڈیو ہمارے پاس ہے, آئیے ذرا دیکھتے ہیں پہلے.
یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا, رحمت پہ تیری ہے آسرا.
عزیر, عطاب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کا کیا نام ہے؟
غلام ابراہیم ہے.
یہ بچی یہ اپنی نیک بھی ہولڈ نہیں کر پاتی تھی, چلنے تو بہت دور کی بات ہے, بچی اپنی نیک بھی ہولڈ نہیں کر پاتی تھی. جو ایک بچی بیٹھی ہے گرین کپڑوں میں, وہ بھی چل نہیں سکتی تھی, لیکن اب اس کی کیا امپروومنٹ آئی ہے لاسٹ 5 to 6 منتھ کے اندر.
رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا, رحمت پہ تیری.
جب سے میں نے یہاں فیضان ریبیلیٹیشن سینٹر جوائن کیا ہے, اس کے بعد سے کافی امپروومنٹ اس میں اس طرح کی آئی ہے کہ کم از کم اپنے الفاظ پورے بول سکتا ہے.
ہاں, فیضان ریلائبیشن سینٹر میں اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہوں, اس میں اسپیچ تھراپی ہے اور فیزیو تھراپی ہے اور بیہیویئر تھراپی بھی اس میں موجود ہے. جب سے میں اس کو یہاں لے کر آ رہا ہوں ماشاءاللہ سے اس میں کافی امپروومنٹ ہے.
یہ ہمارا نیا کیمپس ہے جس کی اوپننگ کے لیے سمجھ لیں ہم ایکچولی آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں, یہ مدینہ میں ہم نے اس کی اوپننگ کری ہے.
رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا.
میں کہہ سکتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ انفراسٹرکچر جو تھراپی سینٹرز کے ہونے چاہیے وہ الحمدللہ ہمارے سینٹر میں ہیں. بیسٹ سروسز ہم نے یہاں پر رکھی ہیں, جو تھراپیز جس کو اویل کر سکتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ بچوں کی مختلف طرح کی تھراپیز کو انشاءاللہ وہ کروا سکیں گے. تمام جو اکوپمنٹس اور یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی پیچھے اپنی ایک الگ میڈیکل سائنس ہے. ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو شاید اس کو دیکھ کے ہمیں اتنا محسوس نہ ہو رہا ہوں, لیکن آنیسٹلی جن لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے یہ ان کے لیے بہت بہت بڑی ایک نعمت ہے.
مشکل آسان سب چاہے جو تو میرے خدا.
ماشاءاللہ ان بچوں کو چلتا دیکھ کر, ان بچوں کو بولتا دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی تھی, اور یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ جن کے یہ بچے ہوں گے ان کو یہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ بول نہیں پاتے ہوں گے, چل نہیں پاتے ہوں گے. اگر آج ہمارے بچوں کے بچے صحت مند ہیں تو یہ کتنی بڑی رب کی مہربانی ہے. ہم شکوے تو کرتے ہیں, ہم شکر نہیں کرتے. بچہ بیمار ہو جائے, معذور ہو جائے, سوچو اس گھر والوں کا کیا ہوتا ہوگا. روز رات کو شاید تکیے میں سر دے کے روتے ہوں گے, لیکن کیا کرے, آزمائش ہے. اور اب ان آزمائش والے بچوں کے لیے جو دعوت اسلامی ایف آر سی نے ایف جی آر ایف کے ڈپارٹمنٹ نے کام کیا. اچھا, یہ ملیر میں کیوں کھولا گیا؟ ہم نے پہلا شارع فیصل پہ سٹارٹ لیا, وہ چل رہا ہے ماشاءاللہ, لیکن بچے دور دور سے آتے تھے, ان کے ماں باپ آتے تھے, ان کو بہت کرایہ لگتا تھا. ہم نے سوچا سب سے زیادہ بچے جہاں سے آتے ہیں وہیں کھول دیا جائے, ایک بنایا, ابھی اور بنانے ہیں. میں پھر عرض کروں گا, دیکھیں سارا کہتے نا پانی ہم نہیں پی سکتے, لاکھوں لاکھ معذور بچے, ہم تو اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں. آپ بھی تو آگے آئے نا, یہ آپ کا بھی وطن ہے, یہ آپ کے بھائی بہن ہیں, آپ کے بچے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑے, معذوروں کا ہاتھ پکڑے. کسی ایک معذور کو آپ کھڑا کر دینا, چاہے اس کو کچھ سکھا دیں. اچھا, پھر ماشاءاللہ یہ تو ہو گئی فیزیوتھراپی اور علاج. دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ تو پچھلے 15-20 سالوں سے ماشاءاللہ معذور افراد کو دین سکھا رہا ہے. کئی نابینا ہیں, گونگے بہرے جن کو ہم نابینا کہتے ہیں, بلکہ کمال دیکھیں, ڈیڈیکیشن دیکھیں کہ ہمارے وہ مبلغین جو بول سکتے ہیں, جو دیکھ سکتے ہیں, وہ اشاروں کے کورسز سیکھتے ہیں تاکہ ان کو دین سکھائیں. اور یہ بڑا پرابلم ہے ناظرین, جہاں میڈیکل کی ان کے ساتھ لیک ہے نا, گیپ ہے, وہاں بڑا گیپ. دین کون سکھائے گا انہیں؟ نماز کون سکھائے گا؟ پاکی ناپاکی کے مسائل کون سکھائے گا؟ دین کے احکام بھی انہیں کوئی سکھا رہا ہوتا, کیونکہ گھر والوں کو بھی پراپر نہیں آ رہا ہوتا ان کا اشارہ. ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کورسز کرتے ہیں, ان کے علاقوں میں جاتے ہیں, ان کو مدنی قافلے میں لے جاتے ہیں. اور کئی ایسے جو ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو اس طرح کے معذور تھے, وہ آج ماشاءاللہ علماء بن گئے, وہ حافظ بن گئے, وہ دین کے مبلغ بن گئے. یہ ہے یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی کا کردار وطن کی ترقی میں کہ معذور افراد کا ہاتھ تھامنا ہے. ہزاروں ہزار اسلامی بھائی ہمارے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے جو معذور ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, مگر پھر بات کروں گا لاکھوں معذور ہیں. ہم سب نے کوشش کرنی چاہیے اپنے حصے کا چراغ جلاؤ, یہ چھوڑ دو اور دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں اپنے وطن کے لیے, اپنے وطن کو میں کیا سرو کر سکتا ہوں, اپنے حصے کا ضرور چراغ جلائیں. اور اگر مجھے وہ لوگ سن رہے ہیں جو دیکھیں یہ درد وہ محسوس کرتا ہے جس کے گھر میں خود کوئی معذور بچہ ہو, مجھے لوگ ملیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے, اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ایک سینٹر بنائے نا ہمارے ساتھ مل کر, ہمیں تو صرف کراچی میں 12 سینٹر بنانے ہیں, پورے پاکستان میں سینٹرز بنانے, ہر طرف سے ڈیمانڈ ہے. اچھا ایک اور پرابلم اس میں یہ ہے کیونکہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ شرعی تقاضوں کے مطابق کام کرتی ہے, ہمیں ہمارے دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے رہنمائی ملی کہ اس پہ زکات خرچ نہیں ہو سکتی, تو آپ نفلی صدقات کون دیتے ہیں بھائی, تو ہمیں نفلی صدقات اور اس طرح کے نیکی کے کاموں میں کوئی ساتھ دیں. آئیے مل کر نہ جانے کسی ماں باپ کے اس طرح کے بچے کی آپ جو ہے وہ ہیلپ کر دیں, اللہ آپ کے بچوں سے بیماریاں دور کر دے, اللہ آپ کے خاندان سے آفات دور کر دے. اگین آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ہمیں پاکستان کو سرو کرنا ہے, اپنے وطن کو سرو کرنا ہے, اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ, تو ماشاءاللہ پاکستان کو کراچی والوں کو کلینک کا بھی تحفہ دینے جا رہے ہیں, مدنی کلینک ماشاءاللہ.
سب سے پہلے جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر جو نا, کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بظاہر اب نارملٹی نظر آ جاتی ہے, لیکن دعوت اسلامی نے جس سیکٹر میں کام شروع کیا ہے وہ مینٹل ڈسیبلٹی, بول نہیں پاتے, سائیکولوجیکل پرابلم ہے, مینٹلی ریٹارڈیشن ہے, یہ چیزیں ڈائگنوز نہیں ہو پاتی, بچے کو پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, لیکن بظاہر یہ نارمل لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ اب نارملٹی ہوتی ہیں, فزیکل سائیکولوجیکل ہوتی ہیں, کلینکلی ان کو ڈائگنوز کر کے. تو ایک سینٹر پہ جیسے ابھی آپ نے توجہ دلائی, کم و بیش ہمارے پاس 1.5 سے 2 ہزار بچوں کی رجسٹریشن موجود.
اللہ اکبر, بچے تیار ہیں آنے کے لیے,
تیار آنے کے لیے تیار ہیں, بٹ ہماری اپنی کیپیسٹی ہے, اس کیپیسٹی کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس کے اندر سائیکو تھراپی, کلینیکل تھراپی, ساری جو تھراپیاں سروسز بچوں کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایز پر اسٹینڈرڈ, ایز پر ایس او پیز کے ساتھ ہم دے رہیں گے. تو ادارے بچے تو اس طرح کے مس ڈائگنوز بہت سارے بھی مل جاتے ہیں, لیکن اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو صحیح سمت میں لیا جائے.
جی, اور ماشاءاللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی زبردست سکسیسفل سٹوریز ہیں. اور پھر ایک اور چیز میں نے تو دیکھی ہے ناظرین, جب دعوت اسلامی والے کوئی کام کرتے ہیں نا تو دعائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں, رحمتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں, تو شفا ملنا بھی شروع ہو جاتی ہے, راستے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہے نا, پیسے کمانے کے تو ہے نہیں, یہ جو ایس ای پی کی بات کی ہمارے بابر بھائی نے, ان کو اتنا کچھ سکھایا جا رہا ہے لیکن یہاں پیسہ کمانا تو مقصد نہیں ہے. اب یہ بچوں کا جو معذوروں کا سینٹر ہے, حالانکہ یہ بڑا اچھا کاروبار ہے بتایا جاتا ہے سلمان بھائی, اس پہ اچھے پیسے لوگ بناتے ہیں, ہم جیب سے پیسے دے رہے ہیں, نقصان جس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن چندہ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ کسی طرح جتنا ہو سکے ہم سرو کر سکے. ٹائم چونکہ میرے پاس تھوڑا ہے تو ہم ایک اور ڈپارٹمنٹ کی طرف چلیں گے, اور ہم آج ایک تھوڑا سا نیا تجزیہ پیش کرنا ہے. رمیز بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اور رمیز بھائی مجھے یاد آ گئے, یہ تو ہمارے ذہنی آزمائش کی پروڈکٹ ہیں, اور ماشاءاللہ رمیز بھائی کو ہم نے تکلیف دی کہ پاکستان میں ایک بات بڑی بہت سن رہے ہیں, بہت دنوں سے سن رہے ہیں کہ جناب ڈالر کم ہو گیا ہے, امپورٹ بڑھ گئے, تو ایکسپورٹ کم ہے, تو اس کی وجہ سے انفلوز کم ہے, تو آؤٹ فلو زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے روپے کی قیمت گھٹ رہی ہے, ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, مہنگائی اس وجہ سے ہو رہی ہے, پیٹرول کا دام اس لیے بڑھ جاتا ہے. اب یہ گورکھ دھندا ہمیں تو سمجھ آتا نہیں کچھ لوگوں کو, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کا حل کیا ہے. ہم اچھا بات یہ بازو کا, جب یہ باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. بینگ اے پاکستانی, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں اس مہنگائی اور اس جو ڈالرز یا جس طرح آپ کہہ زر مبادلہ کے ذخائر میں جو کمی ہو رہی ہے اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کچھ رمیز بھائی اس بارے میں آپ بتائیں گے.
جی بالکل, اس پہ حاجی صاحب میں مختصر سے وقت میں سمپلی اور کمپریہنسیولی اور شارٹلی بات ارد کروں گا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے کہا کہ میں اپنے چراغ اپنے
جی.
یہی ہوتا ہے کہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے یا گھر پہ بیٹھ کے لوگ یہ تو ڈسکشن کرتے ہیں کہ یار ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے, بٹ ابھی ہمیں یہ وقت آ گیا کہ سمجھنا ہوگا کہ واٹ ایکچولی ٹریڈ ڈیفیسٹ از, یہ ہے کیا, اور اس کے ریمیڈیل کے لیے ایک انڈیویجل بندہ کیا
کر سکتا ہے. ہمیں آج یہ بات کرنی ہے
بالکل. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک نارمل اور ایزی اور ایک سمپل لینگویج میں
سمپل میں بتانا چاہتا
ہوں. فار ایگزامپل آپ کی انکم ہے 25,000 رائٹ, اور آپ ایکسپینس کر رہے ہیں 50,000, تو یہاں کیا ہوا آپ 25,000 شارٹ فال میں آ گئے,
مائنس میں آ گئے.
اب آپ کیا کہیں گے یار میں تو میرا تو پورا ہی نہیں ہوتا, تو بھائی کیسے پورا ہوگا, آپ کی انکم ہی 25,000 آپ ایکسپینس کر رہے ہیں 50,000
تو کرتا لیں گے پھر آپ.
ایگزیکٹلی, تو جسٹ لائک دیٹ آپ کی امپورٹ جو ہے وہ 50,000 کی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ ہے جسٹ 25,000 کی. یہ جو 25,000 کا ہے یہ بیسیکلی ٹریڈ ڈیفیسٹ
ہے, اور جس کی وجہ سے ڈالر ہمارا باہر زیادہ جا رہا ہے.
اور ایزی میں آپ کو اور سمپل کر کے سمجھاؤں کہ فار ایگزامپل ہم $150 کی ایک چیز بائی کر رہے ہیں اور ہم 100 کی یا 110 کی اس کو سیل کر رہے ہیں, تو یہ دیکھیں آپ بالکل شارٹ فال میں چل رہے ہیں, یعنی میں نقصان میں ہوں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اب اس کے ریمیڈی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ہمیں جو ہمارا امپورٹ وہ ہے پیمنٹ ہے وہ بلز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے پاس فورن ریزرو جس طرح آپ نے فرمایا وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں اور پھر ہمیں جانا پڑتا ہے لون کی طرف قرضوں کی طرف اس سے کیا ہوتا ہے پھر آپ کا جو ہے آپ کی جو فورن کرنسی آپ کی اپنی جو کرنسی ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف
دیکھیں ناظرین یہاں ہم نے کچھ تھوڑے سے اعداد و شمار جمع کرنے کی کوشش کی رمیز بھائی مزید اس پر کچھ بتائیں گے جو میں نے معلومات کی کہ پاکستان کا کس چیز کا امپورٹ بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ امپورٹ تو ہمارے فیول کا ہے ٹھیک ہے اچھا اب فیول میں بھی جتنا ہو سکے اگر ہم فیول بچا سکتے ہیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں شاہ رخ بھائی فیول اور ٹریفک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا میں بڑے زبردست فارمولے ہیں میں ایک بار یورپ کے ایک ملک میں تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یورپ کا ہی ملک تھا کہ ایک ملک میں انہوں نے روڈ پر ایک ٹریک الگ سے دیا ہوا تھا باقی سارا روڈ فل ہے وہ ٹریک خالی رہتا تھا اس ٹریک پہ وہی گاڑی جا سکتی ہے جس میں ایک اس گاڑی میں چار آدمی ہوں گے
چار آدمی ہوں گے
اچھا اب اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے سارے دوست مل کے آفس جاتے تھے کیا تم میری گاڑی میں آ جاؤ میں اکیلا جاؤں گا اچھا اس سے فائدہ کیا ہوا ٹریفک کنٹرول ہوا فیول بچا چار لوگ بیٹھ گئے گاڑی میں اور چلے گئے اور ان کو انہوں نے بینیفٹ کیا دیا کہ آپ جو راستہ ڈیڑھ گھنٹے کا آپ بیس منٹ میں پہنچ جاؤ گے تو لوگ ایک دوسرے سے منتیں کر رہے تھے آپ اپنی گاڑی مت لیں آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں اگر پلان کیا جائے کہ فیول کنزمپشن پر غور کیا جائے بہت بڑا ہمارے ملک کا خرچ جو ہے وہ فیول پر ہے تو جہاں خواہ خواہ فیول خرچ ہو رہا ہے اس پر غور کیا جائے لیکن بہت چیزیں اس میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ناظرین جو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جولائی تا مئی ٹھیک ہے پچھلی جولائی سے لے کر اس مئی تک آٹھ نو مہینے بنتے ہوں گے آٹھ ارب پینتالیس کروڑ سات لاکھ ڈالرز کی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ درامد کی ہیں اب آپ سوچیں کہ کھانا پینا کیا نہیں ہے پاکستان میں ہمیں چاکلیٹ بھی بار کے کھانے ہیں ہمیں ٹافیز بھی بار کی کھانی ہے ہمیں دنیا بھر سے کیوں منگوانی ہے کھانے پینے
پانی بھی باہر کا پینا ہے پانی بھی باہر کا
ہاں پانی بھی باہر کے آ رہا ہے پانی کتنا باہر سے آتا ہے
دودھ بھی آتا ہے
ٹیکسٹائل بھی باہر کا
کپڑے اپنے باہر کے اچھا وہ تو بھی آتا ہوں میں تو صرف کھانے پینے پر یعنی پاکستان کو زرعی ملک کہا جاتا ہے دنیا کا ہر فروٹ ماشاء اللہ یہاں اویلیبل ہے کیا اناج نہیں ہے تو کوشش کریں نا بی پاکستانی بائی پاکستانی ہم پاکستانی ہوں اور ہمارا ایک اصول بنا لیں ہم کیوں اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں بھائی ہم پاکستان کی چیزیں لینا شروع کریں اچھی کوالٹی کی چیزیں بھی ملتی ہیں اب آگے چلیں گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ سال بڑا مشکل تھا اس سال مہنگائی نے بڑا بیڑا غرق کیا لوگوں کے کاروبار میں بڑا پرابلم تھا 12% کھانے پینے کی اشیاء جو زیادہ آئی ہیں اب آپ دیکھیں ہم کب تک اس چیز کو لے کے چلتے رہیں گے اچھا پھر آگے چلیں جولائی سے مئی یعنی 11 ماہ کے دوران پاکستانیوں نے 58.9 کروڑ ڈالرز کی چائے پی ہے
صرف
چائے جو ہے امپورٹڈ جو ہے وہ 58 کروڑ ڈالر کی چائے پی دی ارے بھائی پاکستان میں بھی چائے اگتی ہے جہاں تھوڑا سا اس کو کوئی آلٹرنیٹ سوچنے کا شروع کرے نا کہ ہمارا پیسہ باہر نہ جائے اگر ہم چار پیالی پیتے ہیں دو پی لیں بھائی آپ کے بھی پیسے بچیں گے پاکستان کے بھی پیسے بچیں گے کچھ تو اپنے حصے کا چراغ جلائے اچھا پھر وہی والی بات میرے دو کپ سے کیا ہوگا وہ بھائی 22 کروڑ لوگوں کے دو کپ گرے نا آپ ہیں اچھا اب چائے میں چینی بھی بڑی ڈالنی ہے ہمارا تو ہر موقع میں چینی ہے نا ہر خوشی کے موقع میں مٹھائی کھانی اب چینی کا سنیں شفاعت بھائی پاکستانیوں نے جناب ہر خوشی کے موقع پر میٹھا کھانے کی شوقین پاکستانی عوام نے 19.14 کروڑ ڈالر کی چینی استعمال کی ہے ایک یہ 11 مہینوں کی بات ہو رہی ہے اچھا ہمارے یہاں دالیں بھی باہر سے آ رہی ہیں 56.74 کروڑ ڈالر کی دالیں باہر سے آ رہی ہیں 3.40 کروڑ ڈالر کا سے زیادہ کا پام آئل جو ہے ہمارا باہر سے آ رہا ہے تو پلیز کم از کم ایک کام تو کر رہو یار جس مشکل سے پاکستان گزر رہا ہے ہمارے کبھی کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے کبھی کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے جب اسٹور پہ سامان لینے جائیں ایک ذہن بنا لیں یار میں نے پاکستانی پروڈکٹ خریدنی ہے میں نے امپورٹڈ بھائی آپ کے پاس سب چیزیں ہیں ہمیں شیمپو سے لے کر صابن سے لے کر ٹوتھ پیسٹ سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیوں باہر کی چاہیے آپ خریدیں گے تو کوالٹی بھی بنے گی اچھا روزگار کس کو ملے گا فیکٹریاں زیادہ چلیں گی پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں کو روزگار ملے گا ہمارے جیب سے پیسہ نکلے گا ہمارے مسلمان بھائی ہمارے پاکستان بھائی کی جیب میں جائے گا اب یہ سرکل کتنا شاندار ہو جائے گا یعنی بہت اچھی بات یہ رمیز بھائی نے کہی کہ ہم تو الٹا قرضے میں آ رہے ہیں کہ بھائی 100 روپے کی چیز منگوا رہے ہیں 50 روپے کی باہر بھیج رہے ہیں 50 روپے ہماری جیب سے جا رہے ہیں تو یہ کور کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے حصے کا آپ چراغ جلائیں تو ناظرین یہ میں نے چند باتیں جو تھیں آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے حضور رمیز بھائی اس بارے
اس پہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں اپنی پروڈکٹس ہی یوز کرنی چاہیے تو عبد بھائی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ کمپیریٹیولی امپورٹڈ پروڈکٹس کے مقابلے میں ہماری پروڈکٹس کی کوالٹی
لٹ ہاں ہم نے ذہن بنا لیا ہے
جی
ہم نے ذہن بنا
لیا ہے جو بات کی نا کہ ہمیں ہماری سراؤنڈنگس میں ہمارے سرکلس میں ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ ذہن بنانا پڑے گا اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریس اب اگر ہم نے سیریس نہیں لیا تو ڈیفینیٹلی
ہمارا مشکل کس طرف جا رہا ہے ملک؟ ہمیں خود بھی تو ہم کہتے ہیں فلاں نہیں کر رہے فلاں نہیں کر رہے, ہم تو کچھ کردار ادا کریں نا.
دنیا کا بہترین کپڑا پاکستان ہے,
دنیا کا
پہننا ہے
اور باہر کا امپورٹڈ گارمنٹس امپورٹڈ لے رہے ہیں.
مسئلہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو مجھے سمجھ آتا ہے, میری آبزرویشن ہے, آپ اس میں بہتر بتا سکتے ہیں. کرنٹلی ہم نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے بیکاز اٹس امپورٹڈ. وہ ایک بڑا اچھا کلپ بھی ہمارا چلا تھا کہ میرا یہ کتاب بھی امپورٹڈ ہے تو میرا گھر کا ٹائل بھی امپورٹڈ ہے. تو بھائی وی آر شوئنگ آف بیسیکلی. ہم کیوں اپنے, جیسے میں اس کی ایک اور مثال دوں کہ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کسی گھر میں کرائسس آتے ہیں تو کیا کرتا ہے یار, ٹیمپرلی اس کرائسس کے لیے میں اپنے ایکسپنسز کٹ آف کر دوں. دیکھیں گھر بھی ہمارا ہے اور یہ ملک بھی ہمارا ہے,
بہت
میرا گھر ہے.
باقی کرائسس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اس کرائسس میں زر مبادلہ کے ذخائر کو ہم اپنے حصے کا دیکھیں. ہمیں نہیں پتا اس وقت کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر میرے اس پروگرام سے, ہمارے اس پروگرام سے کچھ 10-15-20 لاکھ لوگوں پہ بھی فرق پڑ جاتا ہے اور وہ یہ بات کرنا لگ جاتے ہیں کہ یار ہمیں پاکستانی پروڈکٹ ہی کھانی ہے, پاکستانی پروڈکٹ ہی پہننی ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی جناب, الحمد للہ پاکستانی. اچھا پتہ کیا, جب آپ خریدنے لگیں گے نا تو آپ کو اچھی پروڈکٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی, کوالٹی آپ جب آپ کی ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی بھی بڑھے گی.
مزے کی بات بتاؤں کہ میں اسپائسیز پڑھ رہا تھا, مسالے بھی باہر سے آ رہے ہیں, حالانکہ پاکستانی مسالے دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں,
مشہور ہیں
مشہور ہیں, لیکن ہم اپنے مسالے استعمال نہیں کریں گے, وہ بھی ہم امپورٹڈ استعمال کریں گے.
نہ کریں پلیز, ایسا نہ کریں پیارے پاکستانیوں, ایسا نہ کریں. اچھا میں نے جب کیونکہ اس پروگرام کے لیے میں تیاری کر رہا تھا, اسٹڈی کر رہا تھا, تو میں نے میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس کے الیکٹرک سے بھی ہمارے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں, وہ تھا بزی تھے, تو انہوں نے مجھے ایک بڑی زبردست ایک کیلکولیشن بھیجی ہے ناظرین. اچھا یہ جو فیول کی بات ہوئی ہے نا کہ سب سے بڑا پیسہ ہمارا جا رہا ہے فیول میں, ایک تو ہماری گاڑیوں میں فیول جل رہا ہے, ایک فیول ہماری الیکٹرسٹی کی وجہ سے بھی جل رہا ہے. اچھا الیکٹرسٹی یہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی بریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, کبھی شارٹ کیا کہتے ہیں اس کو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اگر ہم اس کو پراپر یوز کر لیں تو دو فائدے ہیں, ایک تو سب کو بجلی ملے گی, دوسرا فائدہ یہ کہ آپ کا خرچہ بچے گا, آپ ان پیسوں سے کچھ اور خرید لیں گے. تو اس میں بڑی زبردست انہوں نے سجیشنز دیے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ چلے آج ہمارا سلسلہ یہ نا کہ وطن والوں کو کچھ مشورے دیے جائیں, اپنے حصے کا چراغ کیسے جلانا ہے. آپریٹ ایئر کنڈیشنر بٹوین 24-26 ڈگریز سینٹی گریڈ ٹو کیپ کول ان اے بجٹ فرینڈلی وے. اپنا ہمیشہ جب بھی آپ اے سی چلائیں تو 26 ڈگری رکھیں یا میکسیمم 24 ڈگری رکھیں, 17-18 رکھ رہے ہوتے ہیں برف بن جاتا ہے, بعض وقت رات کو سردی لگ رہی ہوتی ہے لیکن بند کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اور بجلی بھی جا رہی ہوتی ہے, تو 24 یا 26 رکھیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ سیٹ یور ریفریجریٹر, یہ میرے لیے بھی پہلی بات تھی, سیٹ ریفریجریٹر کے بھی تھرموسٹیٹ ہوتے ہوں گے, سیٹ یور ریفریجریٹر ایٹ 4 ڈگری سینٹی گریڈ اینڈ یور فریزر جو اوپر والا ہمارا باکس ہوتا ہے -15 ڈگری سینٹی گریڈ ٹو کنزیوم لیس انرجی وائل کیپنگ فل کولڈ. جب آپ کھانا وغیرہ اس میں رکھ رہے ہیں فریج کو یوز کر رہے ہیں تو ایک بار فریج کھولے, اس میں بھی تھرمامیٹر ہے, تو آپ -15 اوپر والے کو کر دیں اور نیچے والے کو 4 ڈگری کر دیں. اچھا وہ کہتے ہیں ایل ای ڈی بلبز وغیرہ اپنے گھر کے کچھ چینج کروا سکتے تو کرا لے کہ نارمل ایل ای ڈی بلبز والے پرانے والے بلب جو زیادہ بجلی کھاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن کے جو فلٹرز ہوتے ہیں وہ کلین کرتے رہے ہر مہینے
ریگولرلی,
کیونکہ ہم بعض اوقات کئی مہینے اس کو کلین نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ جب ڈرٹی ہوتے ہیں تو وہ زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں, زیادہ زور لگ رہا ہوتا ہے اے سی پر تو زیادہ بجلی آپ کی جا رہی ہے جناب, اپ ٹو 30% اکارڈنگ ٹو یور بل اس میں اضافہ ہوتا ہے صرف ڈرٹی جو فلٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے. صاف کر لو بھائی ہر مہینے فلٹر کو, ٹھیک ہے. پھر بتاتے ہیں یہ بڑی زبردست بات بتائی, ٹرن آف یور کولنگ ڈسپینسر جو ہمارا ہوتا ہے, جو پانی کا کولنگ واٹر ڈسپینسر ہوتا ہے, وہ رات کو تو بند کر دینا. اگر گھر میں آپ نے ڈسپینسر لگایا, آفس میں لگایا ہے, تو اس کو بند کر دیں, رات کو کون پانی پیتا ہے, لیکن ساری رات وہ چلتا رہے گا اور آپ کی بجلی چل رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہو سکے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ سولر پہ شفٹ ہو جائیں, 3-4 سال میں آپ کے پیسے بھی واپس آ جائیں گے اور یہ فرینڈلی انوائرمنٹ بھی ہے اور یہ بجلی کی بچت بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد بڑی زبردست بات بتائی کہ آپ اپنی موبائل کی جو چارجنگ کرتے ہیں, جیسے موبائل چارج ہو جائے تو اس کے بعد ساری رات اس کو چارجر کو نہ لگا کے رکھے, اس کو پلگ سے باہر نکال لے, کیونکہ بعض اوقات کچھ چارجر ایسے ہوتے ہیں جو ساری رات بجلی جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں. تو بہرحال اچھا کمپیوٹر شروع رہتے ہیں ساری رات, اسٹینڈ بائی موڈ پر بھی ہے تو شروع تو ہے نا, تو اس کو بھی آف کر دیں. تو بہرحال واقعی بات یہ, پھر انہوں نے آخر میں لکھا کہ 6:30 سے 10:30 جی پیک آورز ہیں گرمیوں میں اور 6 سے 10 سردیوں میں, جس میں آپ اے سی ریفریجریٹر استری ہو گئی اور آپ کے مائکرو ویو ہو گئے, یہ 6:30 سے 10:30 گھر والوں کا ایک مشورہ کر لیں کہ جس کو بھی جو اس طرح کی چیزیں کرنی ہے تو اس سے پہلے کر لیں یا اس کے بعد کر لیں, موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے, اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ آپ کے پیک آورز میں اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو آپ کی بجلی کی بہت اچھی بچت ہوتی ہے. پیسے بچیں بھائی, پیسے بچا کے دن کے کام میں خرچ کر لو نا. اگر آپ کہتے ہیں اچھا کچھ لوگ پتہ کیا جواب دے رہے ہوتے, میں تو افورڈ کر سکتا ہوں تو میں اے سی چلا, بھائی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اگر 10,000 پہ آپ کا الیکٹرک کا بل کم آ جائے, 10,000 کسی غریب آدمی کو دے دو, کسی پاکستانی کی مدد کرو,
انرجی بھی تو کنزیوم کر رہے ہیں,
انرجی کنزیوم کر رہے ہیں آپ,
انرجی ضائع ہو رہی ہے.
سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی تو ضائع کر رہے ہیں.
وہ نعمت ہے, وہ ایک اللہ کی نعمت ہے. تو بہرحال ناظرین بہت پیاری پیاری باتیں ہوئی, وطن کی ایک شاندار خدمت ایک اور دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, اور ایسی امیزنگ خدمت ہو رہی ہے کہ جس کی شاید مثال پہلے نہ ملتی ہو. دعوت اسلامی نے پچھلے 2-3 سال ہی ہوئے ہیں ایف جی آر ایف شروع کیا, اور مجھے یاد ہے کہ وہ 2019 کا رجب کا مہینہ تھا کہ جب کووڈ آیا اور جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, اور اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی مذہبی آرگنائزیشن کے لیے وہ فنڈنگ فنڈ ریزنگ ٹائم ہوتا ہے. مگر کمال کی شخصیت ہے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت, انہوں نے درد امت کا شاندار اعلان کیا کہ دعوت اسلامی کی خیر ہے, اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دخیاری امت کی خدمت کی جائے, اور ایف جی آر ایف کے نمائندگان پورے پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں وہ نکلے, لوگوں تک راشن پہنچایا, جو گھر میں بیٹھے تھے ان کا ناشتہ پہنچایا, اور ناظرین 1 کروڑ سے زیادہ عاشقان رسول تک پکا ہوا کھانا راشن اور یہ چیزیں پہنچائی گئیں. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ کا وقت تھا بار بار ٹی وی پر اخبار میں سوشل میڈیا پہ ایک بات اعلان ہوتی تھی کہ جناب اسپتال کے قریب مت جانا, وہاں وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے, قربان جائیے امیر علیہ سنت پر. وہ آپ نے دیکھا کہ بےچارے تھیلیسیمیا کے مریض بچے, ان کو بلڈ نہیں ملے گا تو وہ کہاں جائیں گے. لوگوں نے امیر علیہ سنت کی پکار پر لبیک کہا. ان دا ہسٹری آف پاکستان کسی سنگل این جی او نے آج تک ایسا نہیں کیا ہوگا کہ 50,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں وہ دے چکے, اور ایک کنٹینیو عمل جاری ہے. اور پھر اس کے بعد جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ کوئی اور ثقافت ہو, تو ایف جی آر ایف کے نمائندگان پاکستانی یوں سمجھے گا اپنے اہل وطن کے لیے جس طرح آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں, تو یہ بھی کتنی بڑی وطن کی خدمت ہے کہ دکھیارے پاکستانیوں کی مدد کی جائے. یقیناً دعوت اسلامی صرف پاکستان کے لیے نہیں, دنیا بھر کے عاشقان رسول کی تحریک ہے, بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ امدادی کام جاری رہتا ہے. مگر آج ہمارے ساتھ ایف جی آر ایف کے یوں سمجھیے ڈیزاسٹر کے ہیڈ موجود ہیں. شفاعت بھائی, آپ نے کئی بار ان کو سوشل میڈیا پر دیگر چیزوں پہ دیکھا ہوگا, میدان میں رہتے ہیں, ٹیم کے ساتھ اتر جاتے ہیں, کبھی پانی میں نظر آتے ہیں, کبھی کیچڑ میں نظر آتے ہیں, کبھی کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ابھی تازہ تازہ ماشاءاللہ مکہ مدینے سے ہو کر آئے, مجھے یاد ہے کہ یہ آتے ہی شاید دوسرے تیسرے دن بلوچستان چلے گئے. تو یہ جذبہ ہے نا کہ بندہ کاروبار وغیرہ سے اتنے ٹائم بعد باہر سے آئے لیکن پھر یہ فوراً چلے گئے. شفاعت بھائی کیا کہیں گے, کیا حال ہے بلوچستان میں اس وقت؟ صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ اب تو کئی شہروں میں تباہی مچ گئی,
اب تو پورے پاکستان میں ہی سیلاب نے ایک تباہی مچا دی ہے. اور آج کی اگر میں آپ سے بات کروں تو آج بھی پنجاب سے بھی کچھ ایسی خبریں آئی ہیں کہ پانی بہت زیادہ وہاں پر بھی آ گیا, اور ہمارے الحمدللہ والنٹیئرز وہاں پہنچ گئے, اور انٹیریئر سندھ کا حال بھی اب بہتر نہیں ہے. اور بلوچستان میں اس وقت ایک بڑا اور ریل ہے جو ابھی سبھی سے گزرنے والا ہے تھوڑے عرصے میں, اور ابھی جو
پل ٹوٹ رہے ہیں, پل ٹوٹ رہی ہیں,
دیکھیے سبھی کے قریب کچھ علاقہ ہے وہاں پر ہم نے ابھی فی الحال والنٹیئرز کو جانے کو فی الحال روکا بھی ہے کیونکہ پل سے اوپر پانی گزر رہا ہے.
اللہ اکبر.
تو لازمی بات ہے جو
ہمیں, میری گزارش بھی یہی ہے, دیکھیے سیلاب کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں, ذمہ داران ہیں, ان کو آپ نے یہ کہنا ہے وہ اپنی حفاظت کا بھی خیال رکھیں. ظاہر ہے خود سیٹ رہیں گے تو دوسرے تک پہنچا سکیں گے, اور بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ بارش رک نہیں رہی, بارش رک جائے تو امدادی کام اور تیزی سے ہو جائے, کیونکہ تھوڑے دنوں بعد ایک اور جس کو کہتے ہیں وہ پورا سپیل آ جاتا ہے اور بارش کی کیفیات ہے. تو آپ اس وقت کیا پلان رکھتے ہیں, آگے کیا پلانز ہیں آپ؟
تو اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان سے لوگ والنٹیئر بھی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, الحمدللہ ڈونیشن بھی دے رہے ہیں, لیکن اسپیشلی کراچی والوں کو میں بہت سلوٹ کرتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے اس وقت بلوچستان والوں کی مدد کی ہے نا, جواب نہیں ہے ان کا کہ ماشاء اللہ انہوں نے ٹرک بھر کے الحمدللہ بلوچستان پہنچائے ہیں, ایف جی آر ایف کے حوالے کیے ہیں کہ اب آپ لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, اور بہت اچھے انداز سے ہمارے
اہل وطن کا اعتماد ہے آپ پر کہ بھائی ان کو رقم دی ہے یا ان کو سامان دیا ہے تو یہ پہنچے گا. اور واقعی یہ کمال ہے کہ این جی اوز کا بہت بڑا خرچہ مینجمنٹ کاسٹ پہ لگ جاتا ہے, چیریٹی کو اگر آپ پیسے دے کروڑ روپے لاکھ روپے تو وہ شاید بعض اوقات 60-70% آگے پہنچتا ہے, باقی ان کی مینجمنٹ کاسٹ ہوتی ہے. مجھے بتایا شفاعت بھائی اعلان کرتے ہیں, امیر علیہ سنت جب اعلان کر دیتے تو ہزاروں سینکڑوں اسلامی بھائی فری آف چارج اپنی جیب سے پہنچ جاتے ہیں کرایہ دے کر اور کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ماشاء اللہ ناظرین یہ چند باتیں ہیں, وطن کی خدمت ہم کر سکتے ہیں اگر چاہے, یہ وطن ہمارا ہے, کہتا ہے یہ وطن تمہارا ہے تم پاس مائز کے, اس کا خیال رکھیے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. پوچھئے ان سے کہ وہ ایسے وطن میں رہتے ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزوں کی آزادی نہیں ہے, ہم بہت لکی ہیں ہمیں پاکستان ملا ہے, تو پاکستان پر فخر کیجئے, پاکستان سے محبت کیجئے, پاکستان کی خدمت کیجئے. اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے, یہ نہ سوچیں باقی سب ٹھیک ہوں گے پھر میں ٹھیک ہوں گا, میں ٹھیک ہو جاؤں مجھے قبر میں تو اکیلے جانا ہے نا, تو جواب دے سکوں گا اور انشاءاللہ مگر ایک ایک کر کے انڈیویجولی ٹھیک ہونے لگ جائیں گے تو یہ وطن بہترین ہوتا چلا جائے گا. دعوت اسلامی آپ کی ہے, اجتماعات میں آتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی چینل دیکھیں, اہل وطن کی خدمت کسی بھی انداز سے کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں, مل کر اپنے وطن کی خدمت کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, مرحبا پاک وطن پاک وطن پاکستان.